أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين سيف المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاعف الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب البقال والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البدحي الطعامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتصبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاسري حقوقهم ومقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 162 اور آیت نمبر 163 یہ دو آیتیں سن 1435 ہجری کے عشر محرم کی مجلسوں میں مسلسل میرا سرنامہ کلام نہیں اور ہر روز آپ کی خدمت میں ان دونوں آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا. پروردگار عالم بہت ہی صاف اور واضح لفظوں میں اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آیت نمبر آپ کافروں سے مشرکوں سے منکروں سے اور بے دینوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میری زندگی میری موت میری عبادتیں میری نمازیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں. وہ اللہ جو بیت اللہ شریف ہے اور میں اسی کی طرف سے اس امر پہ معمور ہوں اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلی فرد ہوں. عزیزان محرم عیسائی کریمہ کے ذہن میں جس خوف کے تحت میں نے اپنے عرائض پیش کرنے کی کوشش کی وہ تھا قانون مرکزیت اور اسلام. میں نے عرض کیا کہ اسلام کے تمام بنیادی اعتقادات میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے جسے کہتے ہیں عقیدہ توحید، یعنی پورے دین کی پورے مذہب کی پورے اسلام کی پوری شریعت کی بازگشت عقیدہ توحید کی طرف ہوتی ہے. لیکن خود عقیدہ توحید کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک ہم اپنے مرکز کو پہچانی گے نہیں اس وقت تک ہم اس مرکز پہ پہنچ نہیں سکتے, اور مرکز پہ پہنچ جائیں تو اس پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. مجھے آج کی مجلس میں گفتگو کو مزید آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اسلام کی مرکزیت کا پہلو, توحید کی مرکزیت کا پہلو صرف اسلامی اعتقادات میں عقیدہ توحید تک محدود نہیں ہے, بلکہ آپ عمل کی منزل میں بھی دیکھیں گے تو جگہ جگہ یہی مرکزیت کا پہلو آپ کو دکھائی دے گا. مثال کے طور پہ اعمال و عبادات میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے نماز, اس کے بعد روزہ, اور پھر حج. یہ تین اہم ترین عبادتیں. ان تین اہم ترین عبادتوں کے ارکان و مناسب کو آپ دیکھیں اور ان کا تجزیہ کریں تو میری بات کی تصدیق کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی کہ ہر جگہ قانون مرکزیت کا اثر ہے. نماز دیکھیں, روزہ دیکھیں, حج دیکھیں, تمام عبادتوں میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں قصد قربت پایا جاتا ہے. قصد قربت یعنی ہم جو عمل بجا لائیں اللہ کے لیے بجا لائیں. قربتن اللہ, میں نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ, میں روزہ رکھتا ہوں قربتن اللہ, میں حج کرتا ہوں قربتن اللہ, میں زکات ادا کرتا ہوں قربتن اللہ, میں جہاد کرتا ہوں قربتن اللہ. یعنی ہر جگہ ہمارا اصل مقصد پروردگار عالم کو اور اس کے تقرب کو ہونا چاہیے. چنانچہ یہ خود قصد قربت اور نیت تقرب الہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس مرکز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جس مرکز سے ہم دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ قصد قربت خود قانون مرکزیت کی طرف سے متوجہ, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں پڑھ رہے ہوں, گھر میں پڑھ رہے ہوں, اپنے وطن میں پڑھ رہے ہوں, سفر میں پڑھ رہے ہوں, میدان میں پڑھ رہے ہوں, بند عمارت میں پڑھ رہے ہوں, تنہا پڑھ رہے ہوں, جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں, توجہ, چھوٹے مجلس میں پڑھ رہے ہوں, بڑے مجلس میں پڑھ رہے ہوں, کہیں بھی نماز پڑھ جا رہی ہے, لیکن اس کے لیے ایک مرکز معین کر دیا ہے. تمہیں وہ قبلہ ہونا چاہتا ہوں. اگر قبلے سے انحراف کیا تو تمہاری نماز کتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کیوں نہ ہو, کتنے ہی لمبے سورے کیوں نہ پڑھے گئے ہوں, توجہ, اگر قبلے سے منحرف ہو گئے, اپنے مرکز سے ہٹ گئے تو نماز بات ہے. نماز صحیح نہیں, قانون مرکز ہی ہے. اسی صورت سے آپ حج کرنے گئے, حج کرنے کے لیے ادھر احرام باندھا اور تم نے سرزمین پہ کو احرام کی طرح رکھا, مکے کی سرزمین پہ پہنچے اللہ کے گھر کا, تم نے اللہ کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اب سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے عزیزان محترم. خانہ کعبہ جو مرکز میں واقع ہے, اسے بھی دیکھیے گا, خانہ کعبہ زمین کے مرکز پہ واقع ہے. اس بات کو بھولیے گا نہیں, یہ صرف خطابت نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم نے جب زمین کو خلق کرنا چاہا تو سب سے پہلے وہ نقطہ پیدا کیا ہے جس پر خانہ کعبہ واقع ہے, اور پھر اسی نقطے کو پھیلایا ہے کہ یہ زمین کو چھوٹنے آئی ہے. تو خانہ کعبہ بالکل وسط ارض میں ہے, زمین کے مرکز میں, اور اسی لیے دنیا میں کہیں بھی آپ زوال کو دیکھنے کے لیے کوئی شاخص دست کر دیں تو سایہ اپنی آخری حد تک گھٹنے کے بعد بڑھنا شروع کرتا ہے, غائب نہیں ہوتا, لیکن چونکہ خانہ کعبہ مرکز میں ہے وہاں جب شاخص آپ نفس کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سایہ غائب ہونے کے بعد پھر وجود میں آتا ہے. یہ سینٹر میں ہونے کی دلیل ہے, مرکز میں ہونے کی دلیل ہے. تو خانہ کعبہ مرکز میں ہے رضیان محترم, کیوں نہ مرکز میں ہوتا, اس لیے کہ اسی خانہ کعبہ کو اسلام کی مرکزیت کی طرف تمام مسلمانوں کو نمائندگی کرتا تھا, تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا, تمام مسلمانوں کی رہبری کرنا تھی. اور رضیان محترم کیوں نہ مرکز میں ہوتا, اس لیے کہ اسی خانہ کعبہ میں وہ ذات پیدا ہونے والی تھی جس کو مرکز توحید کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا تھا. لہذا آئے وہ میرے گھر, आओ हम तुम्हें खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, लेकिन पहला काम ये करना है कि तुम्हें मेरे घर का तवाफ करना है, चक्कर लगाना है। अजीजान मोहतरम, इस तवाफ से परवरदिगार आलम को क्या मिल रहा है, या इस तवाफ से खाने काबा को क्या फायदा हासिल हो रहा है? अजीजान मोहतरम, ये तवाफ का हुक्म, ये खाने काबा के सात चक्कर, ये खुद इस बात की दलील है कि परवरदिगार आलम ये चाहता है कि हमारी जिंदगी का, हमारी मौत का, हमारी हयात का बस एक में पर हो और वो में पर साथ परवरदिगार। यानी जिस वक्त हम तवाफ कर रहे हो, हमें अपने जहन में यही रखना है कि इस वक्त हम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे, अपनी जिंदगी के हर शोबे में, अपनी जिंदगी के हर मरहले में अपने लिए मेयार, मरकज और मेहर सारे परवरदिगार को बनाना है, रिजाए परवरदिगार को बनाना है। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, हमारी जंग, हमारी सुलह, हमारा मिलना, हमारा जुलना, हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, इन तमाम चीजों का मरकज जाते परवरदिगार होना चाहिए। जिस तरह से उसने जिंदगी बसर करनी है उस तरह से जिंदगी बसर करनी, जिस तरह उसने मामला अंजाम देने के लिए कहा उस तरह मामला को अंजाम देना है, जिस तरह से उसने इस्तेवाजी जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए कहा उस तरह से इस्तेवाजी जिंदगी के मसाइल को हल करना है, जिस तरह से माशरे ने एक दूसरे से मिलने के लिए कहा है उस तरह से एक दूसरे से मिलना है, दूसरे तरफ जिससे मिलने के लिए कहा उससे मिलना है, जिससे दूर रहने के लिए कहा उससे दूर रहना है। इस्लाम की मरकजियत का पहलू। और अजीजान मोहतरम, अब मुझे मजीद गुफ्तगू को यहां से और आगे बढ़ाना है और आज इस गुफ्तगू का जो असल महासर है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी तवज्जो से मेरी बात समाज समाज सवाल पढ़ने वाले मोहम्मद वाले आज की रात का यू भी तकादा है, ये शब शरे आशूर है, ये मौला की आजादारी की शब है। अगर इससे पहले हम घड़ी देखते रहे, अगर इससे पहले हमें अपने ऑफिस और दफ्तर का ख्याल रहा है, अगर इससे पहले हमें बच्चों के स्कूल का ख्याल रहा है, अगर इससे पहले हमें जिंदगी के दूसरे बरनामों का ख्याल रहा है, तो आज इन सब चीजों को अपने जहन से निकाल देना है और सिर्फ जिक्र हुसैन को, मजलिस हुसैन को अपनी इस रात के लिए उन्वान करना है। मजदूर दिन भर मेहनत करता है तो जब शाम का वक्त आता है तो उसकी निगाह अपनी मजदूरी पे होती है, उजरत पे होती है, तवज्जो मेहनत का मकसद सामने आना चाहिए। एक शख्स पूरे एक महीने तक दफ्तर में मशक्कतें करता है, काम करता है, लेकिन जब महीना पूरा होता है तो वो मुतवज्जो होता है कि हमें अब इसका समरा मिलने वाला है। अजीजान मोहतरम, मुसलसल गुज़श्ता 9 दिनों तक आप मजलिसें करते रहे, ज़िक्र हुसैन सुनते रहे, अब उसके बाद हमें आज की शब में वो कुछ यहां से लेकर उठना है जो हमारी दुनिया को भी बना दे, हमारी आखिरत को भी बना दे। तो मरकज़ असली है वो तौहीद, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मरकज़ अगर बहुत बड़ा हो, मरकज़ अगर बहुत बुलंद हो, मरकज अगर आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो, तो फिर उस मरकज तक पहुंचाने के लिए और उस मरकज से वाबस्ता करने के लिए और उस मरकज से वाबस्ता रखने के लिए एहतमाम किए जाते हैं। उन एहतमाम में से एक एहतमाम भी है, उससे पहले भी मरकज बनाए जाते हैं छोटे छोटे ऐसे मरकज कि जिन पर तमाम लोगों को आसानी से इकट्ठा किया जा सके, आसानी से जमा किया जा सके, और फिर उसके बाद वहां से उन्हें असल मरकज की तरफ लेके जाया जा सके। ये सारे के सारे इंतजाम होंगे। अजीजान मोहतरम, हमारा मरकज असली है तौहीद, लेकिन हम मरकज तौहीद पे नहीं पहुंच सकते अगर उससे पहले मरकज को तय न करें, यानी हम मरकज रिसालत पे कदम रखें। और हमारा मरकज असली तौहीद के बाद रिसालत, लेकिन हम मरकज रिसालत पर नहीं पहुंच सकते, مگر یہ سارا ہمارے کام کا نہیں اگر ہم مرکز امامت کے طرف جائیں اور مرکز امامت اور مرکز رسالت یہ دونوں ہمارے لیے لاحاصل کو بے معنی ہو جائیں گے اگر ہم نے مرکز ولایت کو پہچانا ہو مرکز ولایت کو سمجھا ہو اسلام کے دوسرے فرقوں میں اور غدیر والوں میں جو بنیادی فرق ہے وہی عقیدہ ولایت کا فرق ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ توحید وہ توحید کسی کام کی نہیں جو عقیدہ ولایت کے بغیر ہو, وہ عقیدہ رسالت کسی کام کا نہیں جو عقیدہ ولایت کے بغیر ہو, وہ عقیدہ امامت بھی کسی کام کا نہیں جو عقیدہ ولایت کے بغیر ہو. عزیزان محترم, ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کا دو طرح سے تلفظ ہوتا ہے, ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت, واو کے نیچے زیر اور واو پہ زبر. ولایت کے معنی ہے دوستی اور محبت کے اور ولایت کے معنی ہے حاکمیت کے, ولایت کے معنی ہے حاکمیت کے. اور جہاں ہم اپنے عقیدہ ولایت کو گفتگو کرتے ہیں ولایت کے معنی نہیں, محبت کے معنی نہیں, بلکہ ولایت کے معنی میں حاکمیت کے معنی, حاکمیت کے معنی میں. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کے میدان میں علی کے دوست ہونے کا اعلان نہیں تھا, غدیر کے میدان میں علی کے محبوب ہونے کا اعلان نہیں تھا, غدیر کے میدان میں علی کے ناصر ہونے کا اعلان نہیں تھا, غدیر کے میدان میں علی کے مددگار ہونے کا اعلان نہیں تھا, بلکہ علی کے حاکم ہونے کا اعلان تھا, علی کے قائد ہونے کا اعلان تھا, علی کے مولا ہونے کا اعلان. اللہ نے اور رسول نے خود کتنے اہتمامات کیے. اور یہاں پہ اس سے پہلے کی بات ذہنوں کے لیے واضح کر دوں کہ ولایت اور توحید, ولایت اور رسالت, ولایت اور امامت یہ دو چیزیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے معنی حق حاکمیت کے. توجہ, آپ اللہ کو بیت اللہ شریف مانیں, آپ اللہ کو تمام صفات, صفات کمالیہ اور جمالیہ کا مرکز اور مقصد مانیں, آپ اللہ کو تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ مانیں, سب کچھ مانتی ہوں, لیکن آپ سے اپنا حاکم نہ تصدیق کریں. توجہ, آپ سے حق حاکمیت نہ ادا کریں, آپ اس کے سامنے اپنے وجود کو سرینڈر نہ کریں, آپ اس کی مرضی کے سامنے اپنے کو جھکائیں نہیں, آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں, تو یہ توحید کس کام کی؟ یہ توحید کس کام کی؟ توحید کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے اپنے وجود کو جھکا دیں, اس طرح سے اپنے وجود کو سرینڈر کر دیں کہ پھر ہماری مرضی, ہماری خواہش کچھ نہ رہتا ہے. معبود جو کچھ تو ہے وہ تو ہے, جو کچھ ہے وہ تیری مرضی ہے, جو کچھ ہے وہ تیرا ہوتا ہے. یہی عقیدہ حاکمیت, یہ عقیدہ توحید کی جان ہے, اور عقیدہ رسالت پیغمبر اللہ رسول مانے اللہ کا, پیغمبر کو معصوم مانیں آپ, پیغمبر کو سید المرسلین تسلیم کریں, پیغمبر کو آپ خاتم النبیین تسلیم کریں, لیکن آپ پیغمبر کی اطاعت اپنے لیے واجب نہ سمجھتے ہوں, پیغمبر کے احکام کے سامنے آپ سر تسلیم نہ سمجھتے ہوں, پیغمبر کو اپنے نفس پر تصرف کا حق نہ ادا کرتے ہوں. توجہ, دوسرے لفظوں کو وہی نبی والے, یعنی پیغمبر کو آپ اولاد کی تصرف نہ سمجھتے ہوں. توجہ, تو پھر یہ عقیدہ رسالت کس کام کا؟ تو اب ولایت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہی قدیم تیرے ابانی ولایت, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے توحید سے, حاکمیت پروردگار سے. اور اسی لیے ولایت کے الگ الگ مرحلے بنائے علماء نے تاکہ بات ذہنوں تک منتقل ہو سکے. عزیزان محترم, ولایت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے آمن سازی کا مرحلہ, اس لیے کہ کسی کی حاکمیت کو مسلم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قانون کے سامنے انسان سرینڈر ہو. اگر جو قانون کے سامنے سرینڈر ہو, تو اب اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمیں روزی دیتا ہے, وہ ہماری حیات کی ضمانت دیتا ہے, وہ ہمارے لیے سعادت و سعادت دنیا بھی اخروی کی ضمانت دیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم ہم کریں. اس کے حاکم ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حاکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے حاکم مانتے ہیں مگر قانون پہ تیرے عمل نہیں کریں گے. تو تمام انسانوں کے لیے قانون سازی کا حق سے اللہ. سیدھی سیدھی بات, جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس چیز کے لیے زاویدہ بنانے کا اور معیت کرنے کا حق اسی کو ہوتا ہے جو اس کا موجود خیر کو نہیں ہوتا ہے. یہ روڈ اسپیکر معمولی سی چیز ہے, کمپیوٹر آج کے زمانے کی بہترین ایجاد ہے. ہر چیز کو دیکھنے میں اس کے لیے اصول ضوابط کون بناتا ہے؟ وہ نہیں بناتا جو اسے استعمال کر رہا ہے, وہ نہیں بناتا جو اسے سپلائی کر رہا ہے, وہ نہیں بناتا جو اسے بیچ رہا ہے, بلکہ اس کے لیے اصول ضوابط وہ بناتا ہے جس کو اس کو ایجاد کرتا ہے. اب اگر انسان کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے قانون بنانے کا حق کسے ہے, تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. جس وقت یہ مرحلہ طے ہو جائے گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, اسی وقت یہ بھی طے ہو جائے گا کہ ہمارے لیے قانون بنانے کا حق کسے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق قانون سازی صرف اللہ کو, اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی, حق کے قانون سازی. اللہ کے علاوہ قانون بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے. عزیزان محترم, ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو قانون بنانے کا حق کیا حاصل ہوگا جب یہ حق انبیاء و مرسلین کو نہیں حاصل ہے؟ کسی نبی کو کسی کے لیے قانون بنانے کا حق کیا حاصل ہوگا جب یہ حق صاحبان شریعت انبیاء کو نہیں؟ صاحبان شریعت کو کسی کے لیے قانون بنانے کا حق کیا حاصل ہوگا جب یہ حق اولو العزم پیغمبروں کا نہیں؟ اولو العزم پیغمبروں کو کسی کے لیے قانون بنانے کا حق کہاں سے حاصل ہوگا جبکہ یہاں سرکار سید المرسلین کو نہیں حاصل ہے, خاتم النبیین کو نہیں حاصل ہے, پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ نے حق کے قانون سازی صرف اور صرف اپنے حق میں, اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. ولایت تشریعی صرف اور صرف خدا کے پر ٹکا رکھتے ہیں. لیکن ولایت تشریعی کے دو مرحلے ہیں, ان کی گفتگو میں ذرا نہیں چاہوں گا, تیزی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں میں. ولایت تشریعی کا پہلا مرحلہ ہے حق کے قانون سازی, دوسرا مرحلہ ہے ولایت تشریعی کا تشریعی کا قانون کا نفاذ. بچوں, قانون سازی کے حق کو پروردگار عالم نے اپنے حق میں رکھا, اپنے حق میں رکھا, لیکن قانون کے نفاذ کے بارے میں جب ولایت تشریعی کا مرحلہ آیا تو اسے پیغمبر کو بھی دیا اور ائمہ کو بھی عطا کیا. اس لیے کہ قانون وہ بنائے گا, نافذ کیا کرے گی, نماز پڑھنے کا وہ حکم دے گا پڑھ کے یہ بتائیں گے, روزہ رکھنے کا وہ حکم دے گا روزہ رکھ کے یہ تعلیم دے گا. بچوں, چنانچہ تمام عبادی و غیر عبادی قوانین وہ بنائے گا اور اس قانون کو معاشرے میں انسانوں کے درمیان میں یہ نافذ کریں گے اور نافذ کر کے نمونہ عمل بن کے بنیں گے اور اپنی سیرت کا عنوان پیش کریں گے. اس طرح سے اللہ کے قانون میں عمل کرنا, تو یہ ہے حق تشریح کا دوسرا مرحلہ. لیکن ایک ہے ولایت تقدیمی, ولایت کی پوری کائنات میں تصرف کا, پوری کائنات اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کائنات کی ہر چیز میں تصرف کہاں حاصل ہے. تو ساتھ ساتھ کہتا ہے انہا امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر ولایت یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ کہے کہ ہو جا, قبل اس کے کہ وہ کہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. بچوں, ہو جاتی ہے, یہ ہے ولایت تقویمی. لیکن ولایت تقویمی اس نے اپنے منتخب بندوں کو بھی عطا کی, ان بندوں کو جنہیں اس نے ولایت تشریح کے مرحلے میں قانون کے نفاذ کا حق دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے رابطہ بتانا ہے, اپنے سے رابطہ بتانا ہے. کیسے بتا دے یہ رائے ہمارے لیے, کیسے بتا دے اس کی طرف سے آئے, کیسے بتا دے کہ اس کا حکم لے کے آئے, کیسے بتا دے کہ اس کی کتاب لے کے آئے. لہذا ضرورت ہے کہ ان کو کائنات پہ تصرف کا حق دیا جائے. لہذا پروردگار عالم نے ان کو پوری کائنات کے تصرف کا حق ادا کیا. عزیزان محترم, یہ چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھ کر ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں. تعجب میں پڑتے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ولایت تشریح کو نہیں سمجھا ہے, ولایت تقویمی کو نہیں سمجھا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معجزے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ وہ ذات ہے مقدس جن کو پوری کائنات پہ حق دیا گیا تھا, پوری کائنات ان کی مرضی کے تابع, پوری کائنات ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. اگر یقین نہیں ہے, اگر یقین نہیں ہے تو آئیے پڑھیے واقعہ. راضی اللہ मगर रिस्क मिलना है इनके वसीले से, इनके तवज्जो से। तवज्जो पैदा करने वाला अल्लाह, लेकिन मखलूक की जिंदगी और नजात इनके वसीले से, इनके सबके। मौलाए कायनात ने नमाज से फुर्सत की, नमाज से फुर्सत करने के बाद आए मस्जिद की फजा में और हाथों से इशारा करना शुरू किया। एक सहाबी जो अली को नहीं पहचानता था, या अली आप क्या कर रहे? मौला ने कहा कि मैं मखलूकात खुदाबंदी अल्लाह के मखलूकात को रिस्क दे रहा हूं, रिस्क दे रहा हूं। अजीजाने मोहतरम, उसने सुन तो लिया लेकिन इतनी जल्दी किसी को यकीन तो होता नहीं। और उसने ये किया कि एक दिन मौलाए कायनात का इम्तिहान लेने के लिए एक चींटी पकड़ी और एक शीशी में बंद कर ली, शीशे में बंद कर ली। उसके बाद अपने जेब में रख लिया और फिर मस्जिद में आया। मौलाए कायनात से पूछा, यार ये क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं मखलूकात इलाही को, अरे खुद नहीं कर, मैं राजी हूं मखलूकात इलाही को, अल्लाह ने मुझे वसीला रिस्क बनाया, मैं रिस्क अदा कर रहा हूं। अब वो इम्तिहान लेने के लिए वो शीशी में चिट्ठी लेके आया तो कब इसके कि वो खुद निकाल के देखता। मौला ने फरमा दिया, उसने कहा कि निकालिए, आपने सबको रिस्क दे दिया। कहा सबको रिस्क दे दिया? कहा सबको रिस्क दे दिया? कहा सबको रिस्क दे दिया? कहना क्या चाहता है सुन ले, मैंने उस चिमटी को भी रिस्क पहुंचा दिया है जो शीशी में तेरे जेब में बंद है। अब जो उसने शीशी निकाल के देखी तो उस चिमटी के मुंह में भी एक हरी सी मामूली सी पत्ती लगी हुई थी। अली ने भी कहा नहीं,
अगर मैं कह दूं ये दीवार सोने की हो जाए तो सोने की हो जाए।
इशारा किया, उसने दीवार की तरफ देखा,
अली ने कहा नहीं था,
वो सोने की हो चुकी थी,
वो सोने में तब्दील हो चुकी थी।
अब आप पढ़िए
अल्लाह के क्या कह रहा है कि जब वो चाहता है किसी चीज के बारे में कहे हो जा,
तब उसके वो कहे हो जाती है।
अजीज और मोहतरम, अली ने नींद को भी
और मौलाए कायनात का इम्तिहान लेने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जाती थी। उन्हीं साजिशों में से एक साजिश है कि एक जवान एक ज़ईफ़ा को, जिसके पास जिसकी कुल दौलत उसका एक जवान बेटा है, उसे इस साजिश में शरीक किया गया था कि एक दिन हमें जनाजा तैयार करना है, फर्जी जनाजा, और उसमें तेरे बेटे को लिटाया जाएगा। कई सारा हो गई, जनाजा तैयार किया गया, लेके आए मौला की खिदमत में,
आए लेके आई खिदमत
की आई इस मैयत की नमाज अदा करवा। मौला ने पूछा उस ज़ईफ़ा से, ये तेरा बेटा है? कहा या अली, मेरा बेटा है। कहा मैं इसकी नमाज पढ़ा दू? कहा या अली पढ़ा दी। कहा फिर
मैं इसकी नमाज पढ़ा दू?
कहा या अली पढ़ा दी। फिर तीसरा, मैं इस मस्जिद की नमाज पढ़ा दूं?
मैं इस मस्जिद की नमाज पढ़ा दूं? उसने कहा मैं अभी पढ़ा दी है।
मौला कायनात ने नमाज पढ़ाई और जैसी नमाज खत्म हुई साजिश के तहत वो बुढ़िया आगे बढ़ी। अब बेटे का शाना ही आती, बेटा उठो और अली के दावाए इमामत को बातें करो, इसलिए तुम्हें
यह नहीं मालूम
कि जनाजे में ताबूत में जिंदा लेता है या मुर्दा लेता है।
लेकिन
Yeah.
اور لوگ زیادہ ہوں تو ہمیں اپنے دل میں بھی گنجائش پیدا کرنا چاہیے. اور ابھی تو فج پہ بھی جگہ ہے, لہٰذا کوشش کیے تھوڑا فرا کے بنا. انہیں تصرف کا حق ادا کیا تھا, اسی لیے کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے سنگریزوں کے ہاتھ کو ہاتھوں پہ لے لیے تو تسبیح خانی کر رہے, درختوں کو دیکھا کہ وہ چھپ چھپ کے سلام کر رہے ہیں, توجہ. لیکن اس کائنات کی آسمان اسی زمین کسی نے ان کے قبضے قدرت وش کیا نہیں, آسمان جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے وہاں پہ بھی انہیں کا حکم چلتا ہے. چنانچہ اشارہ زمین پہ رہنے والا رسول کر رہا ہے مگر چاند ہو رہا ہے تو ٹوڑے, چاند ہو رہا ہے تو ٹوڑے. اور عزیزہ محترم نماز پڑھنا ہے علی کو مگر پلٹ رہا ہے سورج, تو سورج کا پلٹنا چاند کا دو ٹکڑے ہونا جی سارے واقعے رسول کہہ رہے ہیں, ستارے کا ان کی چوکٹ پہ سجدہ کرنا یہ سب کے سب ان کے حق کے تصرف کی طرح یہ ملائے کے تقلیدی کی دلیل. تو پروردگار عالم نے انہیں پوری کائنات کے حق اور تصرف عطا کیا, اور اب اس کے بعد معبود نے ہمیں اس مرکز دلانے کے لیے حکم دیا ان کی اطاعت و پیروی کا. توجہ, سب سے پہلے آواز ہدایت کے تین باتوں کو بیان کیا, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا حاکم اللہ ہے, پالے والے بس اللہ کلیم و رسول ہو, اللہ کے ہاتھ تمہارا کوئی ولی ہے تو بس اس کا رسول, پالے والے بس رسول اللہ کلیم. اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے, انما ولی اللہ ہو و رسول ہو فالذین آمنوا, تمہارا ولی اللہ ہے, اللہ کے بعد تمہارا ولی اس کا رسول, اور رسول کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے. پالنے والے کیا ہے؟ ایمان لانے والا, ہر بندہ مومن کا ولی. آواز نہیں, آیت آگے بڑھتی ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صاحبان ایمان ولی ہے مگر وہ صاحبان ایمان جن کی پہچان میں بتا رہا, وہ پہچان یہ کہ وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز پڑھتے نہیں, نماز کھائے کھاتے اور اللہ نے اپنی ولایت کے بارے میں بتایا, مطلب بالکل واضح, اللہ انما ولیکم اللہ, پیغمبر جو ہے ورسول ہو, یہ تو مرحلے ولایت کی کسی کو شک نہیں. تیسرا مرحلہ بتایا صاحبان ایمان کی ولایت, وہاں نہ نام ہے نہ منصب ہے, توجہ, نہ نام ہے نہ منصب ہے. اب کیسے پتا چلے کہ تیسرا مرحلہ جو ولایت کا ہے کس سے متعلق ہے؟ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں وہ قرآن اور اللہ کے بارے میں بھی مشورے دینے سے بات نہیں آتی. زیادہ کہ اگر یہاں نام رکھ دیا ہوتا انما ولیکم اللہ و رسول و ولیکم مثلا علی, علی کا نام رکھ دیا ہوتا تو کوئی جھگڑے ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نام رکھنا یہ اختلافات کا سب باب تھا, یہ جھگڑے اور نزاع کا سب باب تھا؟ عزیزان محترم, عرب کا وہ معاشرہ وہ سماج کہ جہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو آئے ولایت نازل ہوئی کسی صورت سے ہمیں بھی مطابق ہو جائے, کسی صورت سے ہمیں بھی مطابق ہو جائے. لہذا آئے نازل ہوئی سب جانتے ہیں کہ اصل داستان ہے, مگر اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کی حالت میں زکات دی جا رہی ہے، کرائے کے سائل آ رہے ہیں اور انگوٹھیاں لے لے کے جا رہے ہیں، انگوٹھیاں لے کے جا رہے ہیں۔ 40 دنوں کا سلسلہ چلا، 40 دنوں کا سلسلہ چلا۔ عزیزان محترم، اگر کرائے کی انگوٹھیوں پہ آیت آنے والی ہوتی ہے تو کتنوں کے لیے آنے والی ہوتی؟ تو جن کا مزاج یہ ہو کہ کسی صورت سے آیت کو اپنے کو مطلب کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں نام رکھ دیا تھا تو نام کسی مسئلے کا حل تھا؟ عزیزان محترم، ایک علی کا نام رکھتے ہر گھر میں علی پیدا ہو جاتے، ہر قوم میں علی پیدا ہو جاتے، ہر قبیلے والے پیدا ہو جاتے، ہر ایک یہ کہتا کہ ہمارے باپ نے بھی ہمارا نام علی رکھا، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہمارے دادا نے بھی ہمارا نام علی رکھا، اور کسی کا نام کچھ ہوتا وہ بھی یہی کہتا کہ میرا بھی اصلی نام علی ہے، اصلی نام علی ہے۔ تو نام رکھنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں تھا، بلکہ اصل صفات بیان کرنا مسئلے کا حل تھا کہ جب وہ صفات میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ محبت دل میں پیدا ہوئی۔ کب کریں گے آپ جانتے ہیں، جب اجر رسالت کی ادائیگی کا مہرا ہے. آئے نازل ہوئی قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. میرے حبیب یہ لوگ جو اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی سلا نہیں چاہتا, کوئی اجر نہیں چاہتا, کوئی منظوری نہیں چاہتا. ہاں اگر ادا کرنا ہے تو یہ کام کرو کہ میرے قرابت داروں سے میرے اہل بیت سے محبت اختیار, محبت کا اختیار. اسی آیت کی روح سے اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے. پیغمبر نہیں گئے تھے آج کا مطالبہ کرتے, نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے رکھتے رہے تھے, حج کر رہے تھے کرتے رہے تھے. پیغمبر کا کہہ رہے تم سے اہل مسلمان میں تم آئے ادا کرنے کے لیے. اب جب ادا کرنے کے لیے آئے ہو اور اجر رسالت کا مطالبہ ہو گیا تو جو اجر مانگا گیا ہے وہی دینا, جس اجر کا مطالبہ کیا گیا وہی اجر دینا. میں گیا اپنے ایک دوست کی دکان پہ موبائل شاپ میں مثال کے طور پہ ایک موبائل بڑا خوبصورت لگا مجھے پسند آ گیا. میں نے ان سے کہا کہ صاحب کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. میں نے کہا نہیں میں بزنس کے اصول میں خلل انداز نہیں ہونا چاہتا, آپ اسی طرح سے لوگوں کو تحفہ تقسیم کرتے رہے تو کیسے دکان چلے, میں قیمت دوں گا تب موبائل دوں گا. وہ قیمت نہیں دے رہے اور میں قیمت دینے پر مصر ہوں. اچھا جی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص موبائل پسند کر رہا ہے اور بغیر قیمت کے دے گا بھی نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو اس کی قیمت ہو دے گی. انہوں نے قیمت بتائی. اب جو قیمت بتائی تو میں پڑ گیا تو پیش ہوں عزیز احمد یا تو وہ مفتے رہے مفتے رہے اور اگر نہیں لیا تو اب جو قیمت بتائی ہے وہی قیمت دیجیے, وہی قیمت دیجیے. رسول اللہ نے قبل سے عزیز کا مطالبہ کیا تھا, رسول اللہ نے قبل نماز کا اجر مانگا تھا, رسول اللہ نے قبل روزے کا اجر مانگا تھا, رسول اللہ نے قبل حج کا اجر مانگا تھا. پیغمبر نے تبلیغات کی تھی, تم نماز پڑھتے رہتے روزہ رکھتے رہتے حج کرتے رہتے زکات دیتے رہتے, لیکن جب تم نے اجر ادا کرنے کی ضد کر لی اور ادھر سے اجر مانگ لیا گیا اور اجر نے محبت اہل بیت مانگ لی تو آپ محبت اہل بیت تو کے سوا جانا ہوگا سوا جانا ہوگا. اور اگر بغیر محبت اہل بیت کے توجہ بغیر محبت اہل بیت کے تم نے نماز پڑھی, بغیر محبت اہل بیت کے تم نے روزہ رکھا, بغیر محبت اہل بیت کے تم نے حج کیا, بغیر محبت اہل بیت کے تم نے زکات دی, بغیر محبت اہل بیت کے تم نے عبادت کی, تو اس کی وہی مثال جو ایک شخص اس موبائل کو لے کے چلائے مگر قیمت نہ ادا کرے. عزیزو بغیر قیمت پہ کسی بھی چیز پہ حق کے تصرف نہیں حاصل ہوتا, اور اگر انسان تصرف کرے وہ تو حق تصرف ناجائز ہوتا ہے. اسی لیے اس مسئلے کو سمجھیے کیوں کہا گیا ہے کہ اگر علی سے محبت ہوگی تو نماز بھی قبول, علی سے محبت ہوگی تو روزہ بھی قبول, علی سے محبت ہوگی تو حج بھی قبول. باقی نہ رہ جائے پھر بھی پہلو دہی کرنے والوں میں پہلو دہی تھی کچھ لوگوں نے چھوٹا سا محبت محبت تو جی نہیں جانتی میں کیوں بول رہا ہوں. اور بات صحیح ہے, بات صحیح ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسے مسجد میں لے جا کے کہیں کہ میں شانہ پکڑ کے کہ میں ان صاحب سے محبت کرتا ہوں واجب ہو بتلے اللہ کیا محبت ہو جائے تم سے؟ نہیں طرح محبت ہوتی ہے نہیں طرح نفرت ہوتی. کسی سے کہیں کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں واجب کو بتایا اللہ ہو جائے گی نفرت؟ ارادہ کر کے نہ محبت ہوتی ہے نہ ارادہ کر کے نفرت ہوتی ہے. اسی کے کہہ کر محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے. تو اہل بیت سے یہ محبت مطالبہ ایک طرح سے جبری مطالبہ ہے. کیسے محبت کریں اسے عزیزان محترم؟ یہاں پہ میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا یہ بتائیے کہ محبت جو آپ کہہ رہے ہو کی نہیں جاتی ہو جاتی کیسے ہو جاتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کوئی چیز کی محرک ہوگی؟ محبت میں فطرت کا ایک جذبہ ہے,
उसका मुहर्रिक है कमाल। तवज्जो, उसका मुहर्रिक है कमाल, यानी इंसान जब भी किसी शय में कमाल देखता है, वो कमाल जिस तरह का कमाल हो, हुस्न का कमाल हो, इल्म का कमाल हो, ज़ोहद का कमाल हो, वरा का कमाल हो, किताबत का कमाल हो, खिताबत का कमाल हो, नज़ाकत का कमाल हो, जब भी किसी चीज में कमाल देखता है, तो इस कमाल की बुनियाद पर उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है, और इंसान उस चीज को हासिल करने की कोशिश करता है। ये है, मैं कहूंगा अहले बैत से मोहब्बत का मुतालबा उस वक्त जब नहीं होता, उस वक्त अहली होता, उस वक्त जबरदस्ती का मुतालबा होता, जब इनका दामन कमाना से खाली होता, इनका दामन कमाना से खाली होता। अल्लाह ने पहले इनसे मोहब्बत का मुतालबा नहीं किया, बल्कि पहले इनके दामन में कमालात को जमा किया, इनके दामन में फजीलतों को जमा किया, इनके दामन में बुलंदियों को जमा किया। जरा देखो कौन सा ऐसा कमाल है जो इनके यहाँ नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा शरफ है जो इनके यहाँ नहीं पाया जाता, कौन सी ऐसी बुलंदी है जो इनके यहाँ नहीं पाई जाती, बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि बुलंदियों ने इनकी चौखट चूमी तो बुलंदियां बुलंदियां कहलाई, कमालात ने इनके दर पे सजदा किया तो कमालात कमालात कहलाए। इंसान जब बुलंदियों की मेराज पे होता है, याद रहे, जब बुलंदियों की मेराज पे होता है तो वो सिफते कमाल का मोहताज नहीं होता, बल्कि कमाल उसके मोहताज होते हैं कि हम इनसे मुतवज्जो हो जाए ताकि हमारे अंदर शरफ पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह पढ़े पर वह मल्ला है मोहम्मद। इल्म का कमाल, हिल्म का कमाल, ज़ोहद का कमाल, वरा का कमाल, सब्र का कमाल, ज़ब्त का कमाल, शुजाअत का कमाल, इबादत का कमाल, रियाज़त का कमाल, कौन सा ऐसा कमाल है जिनके दामन नहीं है? इस कमाल का तकाज़ा ये है, अगर इंसान हो तो तकाज़ा फितरी को पूरा करो और इनसे मोहब्बत करो, और अगर तुमने इंसान की शक्ल में होते हुए भी इस कमाल के बावजूद इनसे नफरत का मुजाहरा किया, इनसे दुश्मनी का इजहार किया, तो फिर हम सोचने के बाद मरकज से वाबस्तगी है, उस मरकज से अलग रहने वाले, और इसी मरकज से वाबस्तगी में हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम बनाई, अल्लाह ने इन्हीं को मरकज खिताब बनाया है, यानी हमारा वजूद भी इन्हीं के दौरे में है। परेशानी किस बात की है? अहले से तमस्सुक इख्तियार करने में, अहले बैत का नाम हाथ देने में परेशानी किस बात की है? जिंदगी की भीख मिली इनसे, आसानी से ले लिया, जिंदगी की भीख मिली आसानी से ले लिया। इताअत के बारे में क्यों परेशानी है? विलायत के बारे में क्यों परेशानी? तवज्जो, लिहाजा यह देखो कि अल्लाह ने वसीला से सब मरकज तकलीफ बनाया, कुन तो कल माफ किया, फाहिबा तो अनुरा फखरा तुम सब कहने के हो रहा, मैं छुपा हुआ था ना, मैंने चाहा कि मैं यहां आ जाऊं, मैंने एक मखलूक को पैदा किया जो मेरी मारिफत का दरिया बने, जो मेरी मारिफत का दरिया बने। अजीदान मोहतरम, किसी की भी मारिफत का दरिया वो कौन सी चीज बनती है? वो कौन सी चीज बनती है? जो उसके कमाले फन का आईना हो, कमाले फन का शाहकार हो। तो इसीलिए एक पेंटर, एक मुसव्विर, एक नकाश नुमाइश में अपनी वो तस्वीर लाता है जो उसके फन में मुसव्वरी का सबसे बेहतरीन नमूना हो। एक मुकर्रर मजमे में आके वो तकरीर करता है जो उसके फन में खिताबत की बेहतरीन तरीन हो। तवज्जो, एक कातिब सत्ता अपनी वो तहरीर मजमे में आता जो किताबत के उजूब और सत्तागी के नकायज से पाक हो। तो अजीजों, इन्हें कौन कदर के हमारे साथ बना रहा है?
से पाक है,
जिसके यहाँ कमियों का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, तो अल्लाह ने इन्हें अपना जरिए मारिफत बनाया। मालूम कि जिस तरह वो पाक और पाकीज़ा,
उसी सूरत से ये भी यूसुफ से पाक और पाकीज़ा।
क्यों? इसलिए क्या कर अहले बैत में आयत निकाला, तो अहले बैत में आया है पाक में साबित होगा, अहले बैत की साबित पर बैठेगा।
ایک ایسی مخلوق نہ پیدا کر سکا جو یوسف سے پاک ہو۔ عزیزان محترم،
تو اس نے انہیں اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا
اس طرح سے
کہ خود عہد کمال تھا
تو انہیں مجسم کمال بنایا،
خود عہد علم تھا
تو انہیں مجسم علم بنایا،
خود عہد رحمت تھا
تو انہیں مجسم رحمت بنایا،
خود عہد فضل تھا تو انہیں مجسم فضل بنایا، خود عہد
نبی بنا کے بھیجا تو انہیں،
آخری نبی
امام بنا کے بھیجا تو انہیں،
ہدایت کے لیے بھی انہیں مرکز بنایا،
علم کے لیے بھی انہیں مرکز بنایا،
علم کے لیے بھی مرکز بنایا انہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے معرفت نہیں، بغیر معرفت کے عقیدہ نہیں، بغیر عقیدے کے توحید نہیں۔ توجہ،
لہذا علم کے لیے بھی انہیں مرکز بنایا۔
پیغمبر نے کہا تھا انا مبیل العلم بعد من باوہا،
میں علم کا شہر ہوں،
علی اس کے دروازہ ہے، یہ علم کی مرکزیت کا علم تھا۔ عزیزان محترم، مرکز کسے کہتے ہیں؟
ہر چیز کے لیے مرکز ہوتا ہے،
توجہ، اور وہ چیز اسی مرکز سے حاصل بھی ہوتی ہے۔ اسے ذہن رکھیے گا، آپ اپنی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بازار میں جاتے ہیں
تو اگر آپ کو غذا چاہیے
تو غذا میں جتنی قسمیں ہیں سب چیز کے لیے ایک مرکز ہے۔ اناج، اناج کی دکان میں ملے گا اس کے لیے وہی مرکز ہے۔
کپڑے، کپڑوں کی دکان میں ملیں گے
ان کے لیے وہی مرکز ہے۔
دوائیں بیچنے کے اسٹور میں ملیں گی
اس کے لیے وہ مرکز ہے۔
ہر چیز کے لیے مرکز ہوتا ہے،
جس چیز کی ضرورت ہو اس مرکز سے جا کے دو،
اس مرکز سے جا کے دو۔
پیغمبر نے کہا علم چاہیے اس کے لیے میں مرکز ہوں،
معرفت چاہیے
اس کے لیے میں مرکز ہوں،
ہدایت چاہیے
اس کے لیے میں مرکز ہوں۔
لیکن اس مرکز تک پہنچنے کے لیے بھی ایک اور بات ہے جو مرکز ہے،
اور وہ ہے علی کی ذات۔
یعنی جب تک دروازے کے پاس آؤ گے نہیں، شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، شہر میں داخل نہیں ہو گئے تو تکلیف ملے گا نہ ہمارے سب ملے گی۔
شہر چہار دیواری کے اندر محسوس ہوتا تھا، اور اس شہر میں جانے کے لیے دروازہ ہوتا تھا۔ تو عزیزان محترم،
جو کچھ ہے بس چہار دیواری کے اندر،
اور جو کچھ شہر سے باہر ہے، چہار دیواری سے باہر ہے، وہ شہر کا حصہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں،
یعنی جو کچھ علم ہے
وہ مجھ میں اور علی میں محدود ہے،
مجھ میں اور علی میں محدود ہے۔ ہم سے ہٹ کے جاؤ گے ڈھونڈنے کے لیے تو علم کے نام پہ کچھ بھی مل سکتا ہے، مگر علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا۔
اور یاد رکھنا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ علی کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چار دیواری ہے تو اب یہی صورت ہے کہ تم اگر دروازے سے نہیں آنا چاہتے تو چار دیواری حرام کے شہر میں، یہ کوئی صحیح طریقہ ہے شہر میں آنے کا؟ یہ جائز طریقہ ہے؟
یاد رہے ہمیشہ
دیوار پھلانگ کر کے शहर में या घर में
जो दाखिल होने की कोशिश करते हैं
वो या चोर होता है या उचक्का
या चोर होता है या उचक्का, हर वो शख्स
जो सही तरीके से आना चाहता है वो दरवाजे से दाखिल होता है, दरवाजे से शहर में भी दाखिल होता है, दरवाजे से घर में भी दाखिल होता है।
लिहाजा अगर आना है मेरे पास सही तरीके से आना है, दिल लगने के लिए आना है,
तो अली के पास है, अली से गुजर के अली को साथ लेके तब मेरे पास। अब मौला कायनात को पैगंबर ने दरवाजा कह दिया। मुसीबत यह है कि अब हम अपने वालों को कैसे इस शर्फ में शरीक करें। लिहाजा हदीस ने दावा शुरू,
अली दरवाजा में,
फला साहब छत,
अली दरवाजा में,
फला साहब की विशाल प्रार्थना देखी है, ठीक है जैसा मुकद्दर जिसका
फैसला,
इजाफा करने वालों से बस इतना पूछूंगा कि अगर पैगंबर ने घर कहा होगा, एक और हदीस है जहां पैगंबर ने घर के लिए इस्तेमाल किया, अना दार व बिनत आलियु का, देखिए यह हदीस अना मदीन व इल्म में आलियु का, मैं इल्म का शहर हूं आलियु का दरवाजा, इस हदीस में अगर पैगंबर ने घर कहा होता तब तो छत की भी बात समझ में आती है, किसी के घर में छत होती है, और अगर छत होती है तो फिर बनाने की भी बात समझ में आती,
लेकिन शहर
जिसमें चार दीवारी तो होती है लेकिन न छत होती है ना बनाना होता है। और लतीफ पहलू ये,
लतीफ पहलू ये
कि दरवाजा हमेशा घर हो या शहर दीवार को मुतसिल लगाया जाता है,
दीवार से अटैच होता है, यानी दीवार में
और दरवाजे में कभी गैप नहीं होता,
कभी फैसला फासला नहीं होता।
अगर कोई साहब बड़े काबिल हो और कहीं साहब हम नए फैशन का दरवाजा लगाएंगे,
घर की दीवार यहां पे
2 फीट के फासले से दरवाजा लगाओ, आप बताएं ये घर सिक्योर होगा,
ये घर महफूज होगा, इसलिए कि दरमियान में जो गैप है
उधर से चोर भी दाखिल होगा, उधर से डाकू भी दाखिल होंगे,
उधर से लुटेरे भी दाखिल होंगे,
दरवाजा करके हिफाजत नहीं कर सकता।
दरवाजा हमेशा शहर से अटैच लगाया जाता है,
दरवाजा हमेशा घर से मुतसिल लगाया जाता है।
पैगंबर ने कहा अना मदीना तुल इल्म व अल खुदा व मैं इनका शहर हूं अली के दरवाजा,
वो या पैगंबर खिलाफत विलासत के मसले को हल कर रहे हैं
कि देखो अली को कभी मुझसे जुदा ना करना, यानी दरवाजे में और शहर में कभी फासला ना पैदा करना, फासला ना देना, गैप ना देना।
मदीनानों की यही वजह थी
कि जिन लोगों ने गैप नहीं दिया अली को बिना
उनका दीन महफूज रहा,
उनका इस्लाम महफूज रहा, उनकी शरीयत महफूज रही, लेकिन जो उन्हें गैर दे दिया उनके हाथ उनके काफी हो गए, इस्लाम उजड़ के ले गए।
इसमें तो इमामत की बात अभी लगी हुई है,
इमामत की बात अभी है, तो रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह
कहां है पक्के दरवाजों का तस्करा, कहा जरा निगाह बसीरत से तो देखो,
इसीलिए और क्या दरवाजों का तस्करा।
अब मैंने गौर किया तो पता चला कि इसके अंदर 11 दरवाजे और छुपे हुए
एक अधिकार है,
और 11 दरवाजों का तस्करा पोशीदा, वो कैसे बाबूहा की अदर शुमार की, अच्छी के एतबार से बाबूहा की अदर शुमार कीजिए, बे के 2 नंबर होते हैं, अलिफ का 1 होता है, 2 और 1, 2 और 1, 3,
फिर बे के
2, 3 और 2, 5,
और फिर है के 5,
5 और 5,
और फिर अलिफ का 1,
10 और 1,
तो अली का नाम ले लिया,
11 को बाबूहा की अदर में पोशीदा रखा।
Allah
उनका तस्करा मैंने छुपा के रखा,
और दूसरी बात
बाबू वहां को छुपाया है, ग्यारह की अदद को छुपाया है,
तवज्जो, ग्यारह की अदद को छुपाया है,
तो मदीने में नहीं छुपाया बल्कि बाप में छुपाया, इसे
मदीना में नंबर शहर का नंबर दरवाजा अली, चुनांचे ग्यारह की अदद को छुपाया तो मदीने में नहीं छुपाया बल्कि दरवाजे में छुपाया,
क्यों? इसलिए कि पैगंबर कह रहे हैं मेरी नस्ल अली की सुल्म में रखी गई है,
ये
अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से,
और इसी इहतमाम का नतीजा था
कि पैगंबर ने गदीर में
ऐलान विलायत को
भरपूर इहतमाम के साथ अंजाम दिया। अल्लाह की तरफ से भी इहतमाम है, रसूलल्लाह की तरफ से भी इहतमाम है,
पैगंबर अली के ऐलान विलायत को सुना रहे
गदीर के मैदान में। सूरत हाल क्या है? हाजी 1,24,000,
और ये सब के साथ थके हुए,
और हरे को घर पहुंचने की जल्दी,
हरे को घर पहुंचने की जल्दी,
ऐसी जगह पे काफिला रुका जहां कभी काफिला रुकता भी नहीं था। कभी नहीं पड़ो उसकी अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को वादे करना है, मगर अल्लाह भी इत्मीनान कर रहा है, रसूलल्लाह भी इत्मीनान कर रहा है। जब वहां काफिला रुका गया तो सबको अंदाजा हो गया कि यकीनन कोई अहम बात है,
कोई अहम पैगाम है
जिसे पैगंबर पहुंचाने वाले, और उसके लिए इंतखाब ऐसे रेगिस्तान का
जहां आसमान से आफताब शोले बरसा रहा है
और जमीन आग उगल रही है। तारीख बताती है कि लोग अपने अपने पांव में अपनी हवा लपेट के बैठे हुए, आधी सर में और आधी
पांव में लपेटे हुए,
ऐसे में पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा भी मुलाजिम होता है। अजीजान मुद्रमान की सूरत यहां क्या है? बेहतरीन कालीन के ऊपर आलिशान एयर कंडीशन बिल्डिंग में मजलिसें होती हैं, और जहां जाके की तकरीर 1 घंटे से ऊपर गई
तो फौरन भाई अपनी भी घड़ी देखना लगता है।
अजीजान मोहतरम, घड़ी में 12
बाजे बजते हैं,
चेहरों की घड़ी में पहले 12 बजते हैं,
फौरन बजा लेता है भाई साहब,
तकरीर मालूम
और हो गई।
लिहाजा वहां क्या लिखा होगा? कहते ना कि मदान साहब को तफरी करें, सोच समझ के बच्चों को सुबह स्कूल जाना है,
जल्दी मजलिस साथ मना जाए।
तो अगर ये जिम्मेदारी मेरी है मामूली मुकर्रर की,
तो रसूलुल्लाह यहाँ जी अपने घर आ जाएंगे, थके हुए
इतना लंबा खुतबा क्यों? मामूली सा खुतबा देते। अजरबी की आवाज आए कि नहीं, इसी तूल खुतबा को तो मुझे पैगाम पहुंचाने का मेहमान करा दे, अजर क्या बन रहा है?
क्यों?
इसलिए कह रहा जल्दी जल्दी में पैगाम सुना दूं तो पैगाम की अहमियत कैसे सामने आएगी,
और मुमकिन है
कि मैं कोई ये भी कह दे साहब हद से आए थे, बड़े थके हुए थे,
सुन न सके,
तो पैगंबर ने क्या कहा था?
खुनूत की तारीफ हो गई थी,
कैसे खुनूत की तारीफ होगी?
जमीन शोर हो गया नहीं था, आसमान अंधेरा हो गया, इसने जागना ही है और जाग के सुनना है पैगाम के विदायत को।
अब ईलाने विलायत के बाद इहतमाम ये किस्सा चौर जाकर मुबारकबाद दो, अर्ज करता खिदमत में
एक एक करके जाओ मुबारकबाद पेश करो।
अजीज अहमद, इसके लिए कितना वक्त रखा है आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर
कम से कम वक्त भी
एक आदमी ने सर्च किया होगा,
1 मिनट भी सर्च हुआ होगा, आधा मिनट भी सर्च हुआ होगा,
तो इसके लिए कितना वक्त रखा है? तारीफ बताती है कि सिलसिला 3 दिनों तक चलता है,
3 दिनों तक चलता है।
ये मुबारकबाद पेश करने का हुक्म ही पैगंबर ने किया। पैगंबर जानते थे कि ऐलान विलायत के मफहूम को बदलने की कोशिश की जाएगी,
मौला के मफहूम को तब्दील करने की कोशिश की چاہیے.
کوئی کہے گا مولا یعنی مددگار،
مولا
یعنی ناصر،
مولا
یعنی دوست. پیغمبر نے کہا نہیں، مولا کا اعلان حاکم کے معنی میں ہے.
علی کی ولایت کا اعلان علی حاکم ہے،
جس طرح میں حاکم ہوں اور اسی لیے پیشنامہ کیا تھا.
اللہ وہ مولا ہے،
اللہ میرا مولا ہے،
اللہ مولا المؤمنین،
میں مومن کا مولا ہوں. وعلی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آپ جس مانو میں بھی علی کو مولا مانو، انہی مانو میں اللہ کو بھی ماننا ہے، انہی مانو میں رسول کو بھی ماننا ہے.
اگر اللہ اور رسول کو حاکم مانتے ہو
تو علی کو بھی حاکم ماننا ہے، اور اگر کوئی دوسرے مانا ڈھونڈ رہے ہو تو علی کے لیے بعد میں ڈھونڈنا، پہلے اللہ کے لیے ڈھونڈو، رسول اللہ کے لیے ڈھونڈو. اور قربان جائیے عزیزو، یہی ایک لفظ ایسی ہے کہ جو برابر سے ولایت کے سلسلے میں دیوں میں بولی جاتی ہے، اور اسی سے پتا چلتا ہے یہ وہی ولایت ہے. غدیر کی ولایت
الگ سے کچھ نہیں ہے،
جو رسول اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت،
جو اللہ کی ولایت ہے
وہی رسول اللہ کی ولایت،
وہی سلسلہ ہے،
الگ سے کچھ نہیں. ایک ہی لفظ ہے مولا کے لفظ، اس کے علاوہ کوئی لفظ ایسی نہیں ہے جس کی یہ گنجائش اور جامعیت پائی جاتی ہے. مثلاً
رب کی لفظ استعمال کریں گے،
اللہ کے لیے استعمال ہوگی، پیغمبر کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی، امام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی،
نبی کی لفظ استعمال کریں گے،
پیغمبر کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کے لیے استعمال ہو سکتی،
امام کے لیے استعمال ہو سکتی، لفظ امام استعمال کریں گے،
پیغمبر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے،
امام کے لیے استعمال ہو سکتی،
اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی.
کسی بھی لفظ سے کوئی جائز نہیں، مگر لفظ مولا وہ ہے
جو برابر سے تینوں کے لیے بولی جاتی ہے.
اسی لیے پیغمبر نے کہا اللہ مولا ہے، انا مولا المؤمنین، فانا من كنت مولا
حاجی جو غدیر کے میدان سے اپنے اپنے ملکوں میں کے راستے پہ متفرج ہو گئے،
اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے والا تھا،
ہر حاجی
کم سے کم
3 دنوں کی تاخیر سے اپنے وطن پہنچ گئے. 3 دنوں کی تاخیر سے، ذرا حکمت رسول اللہ کی کمیونیکیشن کا محدود دور،
میڈیا کی یہ ترقی کا زمانہ نہیں،
اور علی کے اعلان بلایا تو گھر گھر میں پہنچانا ہے،
علی کے اعلان بلایا کو گھر گھر میں پہنچانا ہے. صحابہ پیغمبر نے مبارک بات کے عنوان سے حاجیوں کے اس مجلس کو
غدیر کے میدان میں 3 دنوں تک روکے رکھا.
3 دنوں کے بعد اب لوگ روانہ ہوئے
اپنے اپنے گھروں کی طرف. آج کا دور تو تھانی موبائل جیب میں ہے، اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
فلائٹ ڈیلے ہے، فوراً آواز بتا دیا
صاحب اتنی دیر سے، اتنی تاخیر سے،
اتنا لیٹ پہنچے گی فلائٹ.
پریشان نہ ہونا، اس وقت ایسا کچھ تھا نہیں. اب حساب کے مطابق
ہر چیز جاننا ہے
کہ فلاں دن حج کب ہوگا اور فلاں دن حاجی روانہ ہوگا
اور اتنے راستے میں اس کا سفر طے ہوگا اور فلاں دن اس کو پہنچنا ہے. چنانچہ جب ہر حاجی
اپنے گھر
اپنے برم
3 دنوں کی تاخیر سے پہنچا، اب بتائیے اس بستی میں، اس شہر میں، اس گھر میں، اس خانوادے میں ایک کوہرام رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا،
ایک ہلچل کی کیفیت رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی. نتیجے کے طور پر جب یہ سارے حاجی وہاں پہنچے 3 دنوں کی تاخیر سے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں، یمن، شام، عراق، تمام ملکوں میں تاخیر سے پہنچے،
تو اب ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی دیر سے کیوں آئے؟ توجہ،
دیر سے کیوں آئے؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، علی کی حاکمیت کی واقعات اسلام کے واقعات میں اتنا متواتر ہے نہیں جتنا واقعات ہے,
جتنے تواتر سے حدیث صدیر نقل ہوئی ہے,
واقعات صدیر نقل ہوا ہے,
کوئی واقعہ نہیں. اب میں نتیجہ نکالوں گا. عزیزان محترم, ولایت سمجھ گئے؟
ولایت ایران حاکمیت.
علی مولا بن گئے.
علی کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟
مولائی.
علی مولا, علی کے ماننے والے, علی کے چاہنے والے, علی کے مطیع فرما بردار مولائی.
غدیر میں کون کون مولائی تھا؟
غدیر میں کون کون مولائی تھا؟
جو مولائی نہیں تھے ان کے بارے میرا سوال نہیں ہے.
جو مولائی تھے
ان کے چہرے تو سب پہچانتے ہیں.
غدیر کا سب سے بڑا مولائی
سلمان فارسی.
غدیر کا بہترین مولائی
ابو ذر غفاری.
غدیر کا بہترین مولائی
عمار یاسین.
غدیر کا بہترین مولائی
عنبر.
غدیر کا بہترین مولائی
سمیت عمار.
غدیر کا بہترین مولائی
حضرت بن علی. توجہ,
کتنے مولائی ہیں.
اب آپ نے مولائیوں کو پہچان لیا, مولائی کے چہرے پہچان لیے. 1400 سال گزرے, ہم نے بھی کہا ہم بھی مولائی ہیں.
ہم نے کہا ہم بھی مولائی ہیں.
عزیزان محترم, لیکن اب جو ہم نے کیریکٹر دیکھا, کردار دیکھا, عمل کو دیکھا,
سیرت کو دیکھا,
تو ایک طرف سلمان ہے دوسری طرف ہم ہیں, ایک طرف ابو ذر ہے دوسری طرف ہم ہیں,
ایک طرف ہمارا ہے دوسری طرف ہم ہیں.
ہمارا کردار سلمان کے کردار سے نہیں ملتا, ہماری سیرت ابو ذر کی سیرت سے نہیں ملتی,
ہمارے
عزیزان محترم, یہ کیسا معما ہے؟
مولائی کو ایک ہی ہوتا ہے اپنی
تاریخ میں, مولائی کا ایک ہی کردار ہوتا ہے,
مولائی کا ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے, مولائی ایک ہی مرکز سے وابستہ ہوتا ہے.
تو آپ فیصلہ کیجیے,
دو طرح کے مولائی جب آپ کو نظر آئے, دو طرح کے مولائی,
تو پھر آپ غور کیجیے ان میں سے ایک ہی اصلی والا مولائی ہے.
اگر آپ نے کو اصلی مولائی
تو جرات پیدا کرو, ہمت ہو تو کہو کہ سلمان فرضی مولائی تھے, ابو ذر فرضی مولائی تھے,
مہدان
فرضی مولائی تھے,
عمار
فرضی مولائی تھے.
اور اگر انہیں فرضی مولائی کہنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر اتنی جرات پیدا کرو اور کہو کہ ہم جھوٹے مولائی ہیں, ہم جھوٹے مولائی ہیں. سچے مولائی کب بنیں گے؟
اس وقت جب ہم نے ولایت کو
ان مانوں میں لیا ہو
سمجھا ہو جن مانوں میں سلمان لے لیا تھا. ولایت یعنی مولا کی اطاعت,
ولایت
یعنی مولا کی پیروی. یہ ولایت کوئی ولایت نہیں ہے,
یعنی ہم آپ کو مولا مانتے ہیں
لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے.
آپ ہمارے مولا ہیں,
ولایت کے تخت پہ بیٹھے رہیے,
امر کی منزل ہوگی
تو ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ ہمارے مولا ہیں,
روزہ رکھیں نہ رکھیں
آپ ہمارے مولا ہیں,
حج ادا کریں نہ کریں
آپ ہمارے مولا ہیں,
زکات دیں نہ دیں
آپ ہمارے مولا ہیں,
منکروں سے بچیں نہ بچیں
آپ ہمارے مولا ہیں,
معروف کو چھوڑ دیں
آپ ہمارے مولا ہیں,
جتنا بھی ان کی معصیت کا گناہ ہے ہم کرتے رہیں گے
آپ ہمارے مولا ہیں. یہ کون سے فلسفہ ہے؟
یہ کون سا فلسفہ ہے؟
عزیزان محترم, اگر آج کے دور کا انسان جو سیلفش انسان کہلاتا ہے اتنا ہی سوچ لے,
اتنا ہی غور کر لے
کہ لین دین کا سودا برابری کا ہوتا ہے. علی کے بارے میں ہم جانتے ہیں
کہ ان سے ہماری دنیا بھی وابستہ ہے, ان سے
ہماری آخرت بھی وابستہ ہے. اسی لیے دنیا میں جو بھی کوئی کام ہوا
بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے,
یا علی آپ شفا دیتے,
مشکل لگ رہا ہے
یا علی آپ مدد کیجیے,
روٹی روٹی کا مسئلہ ہے
یا علی آپ اس مسئلے کو حل کیجیے,
اور اس کے بعد
ملک الموت سر آنے آئے یا علی آپ مدد کیجیے,
قبر کے موت سے
یا علی آپ مدد کیجیے,
برزخ کا مرحلہ
یا علی آپ مدد کیجیے,
میزان کا مرحلہ
یا علی آپ مدد کیجیے,
شفاعت کا مرحلہ
یا علی آپ مدد کیجیے,
کوثر پہ جام لینا ہے
یا علی آپ جام دیجیے,
جنت میں پہنچنا ہے
یا علی آپ سفارش کیجیے.
تو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ علی سے کام ہے,
کوئی عقل
کوئی لاجک
اس طرح کی مولائیت کو تسلیم نہیں کرتی ہے. اور عزیزو عزیزو
غلیل ہو جاتا ہے یہ مرتبہ بنایت ہے
اور زندہ مرتبہ بنایت ہے. مقصد سمجھے
یعنی غلیل کا تعلق بھی براہ راست ہماری عملی زندگی سے,
کربلا کا تعلق بھی براہ راست ہماری عملی زندگی سے.
بہت لوگ ہیں
کہ جن کا مرتبہ فکر مر چکا ہے,
بہت لوگ ہیں
جن کا رسول مر چکا ہے,
بہت لوگ ہیں
جن کا خدا بھی زندہ نہیں ہے, توجہ,
بہت لوگ ہیں
جن کے امام بھی زندہ نہیں ہے,
لیکن ہمارا پورا مرتبہ فکر زندہ,
ہمارا خدا بھی حی و قیوم,
ہمارا رسول بھی زندہ, ہمارا امام بھی زندہ.
اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کر
اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول تھے نہیں. علی اللہ کے ولی ہیں, علی اللہ کے ولی تھے نہیں.
تو علی لو وہ مرتبہ فکر کہ جس کا خدا بھی زندہ, جس کا رسول بھی زندہ, جس کا امام بھی زندہ,
جس کا قرآن بھی زندہ,
جس کی شریعت بھی زندہ, جس کا دین بھی زندہ.
وہ سو جائے
موت کے لیے سو جائے
یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. ہمیں کربلا کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنا ہے,
ہمیں غدیر کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنا ہے. اور کیسے ہم جوڑیں؟
ہمیں غدیر کے مظاہر عام ڈھونڈنا ہے,
کربلا کے تقاضے آج کی زندگی میں تلاش کرنا ہے.
اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جو ہر زمانے کے لیے حل لے کر آیا,
انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اپنے دم میں رکھتا.
بس میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. پیغام
اگر دو جملوں میں ہو
اور تنبیہ ہو جائے تو یہی ہماری اور آپ کی تمام محنتوں کا محصل ہے. عزیزان محترم, یہ دنیا یہ دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے.
ایسے میں سب سے بڑا چیلنج
ہمارے لیے اپنے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے, اپنے اعتقادات کی حفاظت کا مسئلہ ہے,
اور اس کے ساتھ
اپنے حقوق کی بازیابی کا مسئلہ ہے.
اس زندگی میں اس دنیا میں
سربندی اور افسر افرادی کے ساتھ جینے کے لیے
جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم واقعی غدیر و کربلا سے متمسک ہوں عملی طور پہ. صرف کربلا اور غدیر کو منبر تک نہ رکھا جائے, کربلا اور غدیر کو صرف فرش مجلس تک محدود نہ رکھا جائے,
بلکہ ہماری زندگی میں ہم کربلا اور غدیر کو نافذ کریں.
ہماری بزم میں بھی کربلا اور غدیر نظر آئے, ہماری رز میں بھی کربلا اور غدیر نظر آئے, ہمارے سفر میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہمارے حضر میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو, ہماری نیند میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہماری بیداری میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہمارے اجتماع میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہماری بہتر میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہماری سفر میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو, ہماری جذبہ میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہماری جنگ میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو,
ہماری صلحوں میں بھی کربلا اور غدیر کا جذبہ ہو.
غدیر آج بھی ہمیں آواز دے رہی ہے,
کربلا آج بھی ہمیں پکار رہی ہے اپنی طرف.
میں مسائل کی طرف آپ کے ذہنوں کو لا رہا ہوں, لیکن عزیزان محترم
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم اپنے لیے وہ مرکز ہدایت ڈھونڈیں جو ہمیں غدیر اور کربلا سے وابستہ رکھے. اور وہ مدد ولایت
وہی مدد ولایت ہو سکتا ہے
جو ولایت غدیر کا تتمہ,
ولایت غدیر
جس سے ہمیں منسلک کر رہی ہے, بدی ولایت غدیر سے جو ہمیں منسلک کر رہا ہوں, وابستہ کر رہا ہوں, اس مرکز کو ڈھونڈوں, اس مرکز کو پہچانوں. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اس زمانے کا مسلمانوں کا تمام مسلمانوں شیعہ اہل بیت اپنی جگہ پہ تمام مسلمانوں
سب سے بڑا مسئلہ ہے
وہ ہے صالح قیادت و رہبری کا مسئلہ.
اور عام مسلمان ہیں اس سے محروم ہو تو محروم ہو
اس لیے کہ انہوں نے خود کو محروم کر لیا ہے. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود, تعداد تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے,
اتنی بڑی تعداد میں
ہونے کے باوجود پورا عالم اسلام
جن زبردست مسائل و مشکلات سے دوچار ہے
اس کا واحد سبب صرف اور صرف اہل بیت سے اور ولایت غدیر سے انحراف.
ولایت غدیر سے انحراف اللہ نے تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری قیادت کے لیے، تمہاری سرپرستی کے لیے جو بہترین مرکز فراہم کیا تھا،
جب تم نے اس سے وابستگی کو قبول نہ کیا،
اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا،
تو اب اس کے نتیجے میں
جتنی بھی
محرومی اور پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہو، تو حقیقت مسلمان کے اپنے کیے تو خراب کر رہا ہے، لیکن ہم تو قدیم والے ہیں نا،
ہم تو کربلا والے ہیں،
ہم کیوں ان بحرانوں سے دو چار ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے غدیر و کربلا کو صرف اور صرف زبان تک محدود کر رکھا ہے، ہم نے غدیر و کربلا کو صرف مجلس کے نقطوں تک محدود کر رکھا ہے، ہم نے غدیر و کربلا کو صرف اپنے اجتماع تک محدود کر رکھا ہے، ہم نے غدیر و کربلا کو صرف مسجد اور امام بارگاہ تک محدود کر رکھا ہے۔ غدیر و کربلا زندہ ہم تک محدود ہے،
غدیر نے آج کے دور میں
بھی ہمارے لیے قیادت و رہبری کے مسئلے کو حل کر دیا، اللہ کا لطف ہے کہ اللہ کا انسان اس مرکز کو
اس مرکز کو
میں کسی کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، کسی کا پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ
اس ممبر پہ آنے کے بعد
جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس کی طرح پوری قوم کو متوجہ کر رہا ہوں۔ عزیز جان محترم، مرکز سے وابستگی کے لیے
ہمیں قربانیاں دینا پڑے گی،
اپنے نظریات سے اپنے آپ کو نیچے لانا پڑے گا،
اپنے معیار کو
چھوڑ کے وہ معیار اپنانا پڑے گا جو اسلام کا معیار ہے، جو قرآن کا معیار ہے، جو اللہ رسول کا معیار ہے،
اپنی پسند اور ناپسند کو
اپنے سے دور کرنا پڑے گا۔
ساری مشکل وہاں پیش آتی ہے جب ہم دین کے معاملے میں
اپنی پسند اور ناپسند کو دخل دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی چیز سب سے بڑی شرارت ہے، لہٰذا اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر وہ خلوص پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری پسند اللہ کی پسند بن جائے، ہماری پسند رسول اللہ کی پسند بن جائے،
ہماری پسند
ہمارے ائمہ معصومین کی پسند بن جائے۔
یعنی ہمیں کبھی بھی قیادت کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ نہیں دیکھنا ہے
کہ یہ شخص ہماری مرضی کا ہے یا نہیں،
بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے
کہ یہ اللہ اور رسول کی مرضی کا ہے۔ اس پوائنٹ کی طرف متوجہ ہو، اس مسئلے کی طرف، کربلا کو عملی زندگی میں نافذ کیا، غدیر کو عملی زندگی میں نافذ کیا۔ انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں بعد کی دو مجلسوں میں عرض کروں گا، اور آپ سے گزارش یہ ہے، اکثر لوگ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ 9 محرم یا 10 محرم عاشور کے دن تک عشرہ ترتیبوں کا ہے، بس عاشور کا دن آ گیا، ختم ہو گیا، اب ہماری عزاداری کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ عزیزان محترم، نہیں، عزاداری ہماری شگ حیات ہے۔ میں اگر آپ پہ بات میں گزر رہا ہوں تو ایک جملہ اور عرض کر کے اپنی بات کو سمجھ لوں،
پوری تاریخ میں
اسے ذہن رکھیے گا،
پوری تاریخ میں
ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، یعنی غدیر والوں کو کربلا والوں، دشمنان اسلام کی طرف سے خطرناک سے خطرناک سازشیں رچی ہیں، اور درباروں نے ان سازشوں کی سرپرستی کی۔ چنانچہ آپ بتائیے کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے کیا طاقتیں استعمال ہوئی، کیا سلاموں کے مونی کھولے گئے، کیا ہمارے جوانوں کو تختہ دار کی نظر نہیں کیا گیا، کیا ہماری ماؤں کی گودیاں نہیں اجاڑی گئی، کیا ہماری بہنوں کو بیوہ نہیں کیا گیا، کیا ہماری بستیوں کو خاک اور خون میں آلودہ نہیں کیا گیا، کیا ہمارے بچوں کے خون سے کارے نہیں تیار ہوئے؟
بغداد کے قصر مستنصریا کی دیواریں آج بھی اس کی گواہ۔
تو وہ قوم
جس کو مٹانے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کو فنا کرنے کے لیے حکومتیں کام کر رہی ہیں، دماغ کام کر رہے ہیں، طاقتیں لگی ہوئی ہیں، خزانے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسلحے استعمال کیے جا رہے ہیں، فوج کام کر رہی ہے،
اس قوم کو دنیا سے مٹ جانا چاہیے تھا،
اس قوم کو دنیا سے فنا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا موجود ہے، یہ کیا کرشمہ ہے کہ جس قوم کو مٹانے کے لیے بنی امیہ کام کرتے رہے، بنی عباس کام کرتے رہے، سلاطین سلطنت عثمانیہ کام کرتے رہے، دنیا کی بڑی طاقتیں کام کرتی رہی، کل کا سامراج کام کرتا رہا، آج کا سامراج کام کرتا رہا، کل کے یزید سرکر میں عمل رہا، آج کے یزید سرکر میں عمل ہے، اس قوم کو مٹانا چاہیے تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس قوم کو بچائے رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ نہ صرف یہ قوم خاتمہ نہ ہو سکی، نہ صرف یہ قوم مٹ نہ سکی،
بلکہ دنیا کا جائزہ لیجیے،
مشرق سے مغرب میں چلے جائیے، خلیج سے امریکہ کی طرف چلے جائیے، امریکہ سے آسٹریلیا چلے جائیے،
دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے، دنیا کا کون سا ایسا حلیہ ہے، دنیا کا کون سا ایسا شہر ہے،
دنیا کی کون سی ایسی بستی ہے
جہاں تم تارانے ہیں بیٹھ،
گئی تھی, اتنا سفایا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اسے سفایا نہیں پھر چلا جائے, وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے باقی رکھا ہے؟
یاد رہے دو مرکز,
دو مرکز ہیں جنہوں نے اس قوم کی حفاظت کی ہے, ان دو مرکزوں کو پہچانیے, ان کی قدر کو سمجھیے, ان کی حفاظت کیجیے. ایک مرکز کا نام ہے آزاداری, دوسرے مرکز کا نام ہے مر جائیے تو کیا
شہادت پہ فائد ہو چکے اور اکبر یہ ہاشم کے میدان میں جانے کی بات
کاغذ سے لال شہر پر رکھی ہو تاکہ بنی ہاشم کو قربانی کے لیے دے جائے.
یہ دو اجتلاس ہیں
جن کا وقت آئیو نہیں بتایا, لیکن اس کے بعد کے دو اجتلاس ہیں جن کا وقت آئیو معین کرتی ہے. وہ وقت وہ یہ ہے کہ امام میدان کربلا میں آئے, اب علی اکبر بھی نہیں, اب عباس بھی نہیں, اب قاسم بھی نہیں, اب امام محمد بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پہلو میں باپ کا دل لڑ رہا ہو,